الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی, اس بارکت والے رحمتوں والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ سے متعلق سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے, بالخصوص ملک عرب اور بالعموم دیگر ممالک دنیا بھر میں جو حالات تھے, لوگوں کے طرز عمل, اور جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اس آیت کے آخری الفاظ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس میں ارشاد ہوا اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یعنی اہل عرب اور دیگر زمین پر بسنے والے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے, آپ کی تشریف آوری سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اسے قرآن مجید فرقان حمید میں ان لفظوں سے تعبیر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ کیسی گمراہی میں تھے؟ اس سے پہلے آئیے میں درود پاک کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں. اللہ عزوجل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے, جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, یہ اہل عرب اور اس دنیا میں بسنے والے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کیسی گمراہی میں تھے؟ عقائد کی گمراہی اور اعمال کی گمراہی, دونوں طرح کی گمراہیوں میں تھے. نہ ان کے عقائد درست تھے, خیالات فکر ان کی فاسد تھی, اور اسی طرح ان کے اعمال بھی برے تھے. ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس سے پہلے آئیے ملک عرب اس کے بارے میں سنتے ہیں. یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے. چونکہ اس ملک کو 3 طرف سے سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح گھیرا ہوا ہے, اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں. اس کے شمال میں شام اور عراق, مغرب میں بحر احمر یعنی بحرائے قلزم جو کہ مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور جنوب میں دیکھیں تو بحر ہند اور مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس ہیں. اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس جزیرے کے باشندوں کے اخلاقی خصوصیات کا جائزہ لیں تو اس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ باوجود اس بات کے کہ جزیرے عرب کا اکثر علاقہ لق دق صحراؤں، ناقابل کاشت بنجر میدانوں اور ناقابل عبور ریگستانوں پر مشتمل تھا، اس کے بسنے والے علم سے بالکل بے بہرا تھے، اس کے باوجود قدرت نے اس خطے کو اور اس میں سکونت پذیر قوم کو کیوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اور اس دین حنیف کے لیے منتخب فرمایا، اور ان ان پڑھوں کو کیوں اس دولت سرمدی کا امین بنایا؟ اہل عرب میں خامیوں اور خرابیوں کے باوجود ایسی خوبیاں موجود تھیں جن کے باعث ان کو یہ امانت عظمیٰ سپرد کی گئی، اور آنے والے حالات نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ قدرت کا یہ انتخاب بالکل درست ثابت ہوا۔ ان صحرا نشینوں نے اپنے فرائض منصبی کو اس عمدگی سے انجام دیا کہ سارا عالم انگشت بندندہ ہو کر رہ گیا، اللہ تعالی نے ان کو فہم و فراست، قوت حافظہ، فصاحت و بلاغت، غیرت، شجاعت، سخاوت اور دریا دلی، جفا کشی، فنون جنگ میں مہارت اور دیگر کمالات سے اس فیاضی سے بہراور فرمایا تھا کہ ان کی ہم اثر اقوام سے کوئی قوم کسی میدان میں بھی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ آئیے ان کے فراست ذہانت کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی فراست ذہانت عطا فرمائی۔ چنانچہ ان کے فہم و فراست، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ اس کے علاوہ اہل عرب زبردست قوت حافظہ کے بھی حامل تھے، اگرچہ وہ لکھنے اور پڑھنے سے عاری تھے لیکن اپنی یادداشت کے بل بوتے پر انہوں نے اپنی جنگوں اور دیگر اہم واقعات کی تفصیلات کو محفوظ رکھا۔ وہ صرف اپنے سلسلہ نسب سے ہی پوری طرح باخبر نہ تھے بلکہ اپنے گھوڑوں کے نام، ان کے نسب ناموں کو بھی پوری طرح جانتے تھے۔ جو گھوڑا میدان جنگ میں غیر معمولی شجاعت اور کارکردگی کا مظاہرہ کرتا اس کے نسب سے وہ پوری طرح واقف رہتے۔ ان کے تہواروں میں جو ادبی محفلیں منعقد ہوتی جن میں دور نزدیک سے آئے ہوئے فصحا بلغا اپنے قصیدے سناتے یا اپنے خطبات سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیتے، سننے والے ایک بار سننے سے وہ پورا قصیدہ اور پورا خطبہ ازبر کر لیتے، اس سے آگے روایت کرتے رہتے۔ اگر کسی کی زبان سے فی البدی کوئی جملہ نکل جاتا تو وہ ضرب المثل بن جاتا اور جزیر عرب کے گوشے گوشے میں رواج پا جاتا۔ ضرب المثل کے ساتھ وہ واقعہ بھی اذہان میں نقش ہو جاتا جس کے پس منظر میں کسی کی زبان سے جملہ نکلتا، ہر شاعر کا ایک راویہ ہوا کرتا جس کا کام یہ ہوتا کہ شاعر کی زبان سے نکلنے والا ہر شعر وہ یاد کر لیتا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر اہل عرب کی خصوصیات کو بتانے کا مقصد کیا ہے، آگے چل کر ہم اس بات کو سمجھیں گے، ابھی ہم ان کی خصوصیات کو سنتے چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا فہم، ایسی فراست، ایسی قوت گویائی، ایسا کبھی حافظ عطا فرمایا، ان کی زبان ایسی زبردست تھی۔ فرانس کا وزیر تعلیم، اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ عرب زبان میں جو وسعت ہے اور چیز کے مختلف، کوئی بھی چیز لے لیں آپ، ایک چیز، دو چیز، استعمالات کی، ہر ہر چیز کے مختلف حالات اور مختلف صفات کے اعتبار سے الگ الگ نام ہیں۔ اہل عرب کے یہاں مترادفات کی بھرمار ہے، اس لیے ان کے شعر و سخن کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ وہ فرانس کا وزیر تعلیم کہتا ہے کہ اہل عرب کے یہاں شہد کے 80 نام ہیں، سانپ کے 200، شیر کے 500، اونٹ کے 1000، تلوار کے بھی 1000، اور مصیبت و پریشانی کو تعبیر کرنے کے لیے 4000 الفاظ ہیں۔ ان تمام اسماء کو یاد کر لینا کبھی حافظہ کے بغیر ممکن نہیں. اہل عرب کو قدرت نے جو ذہانت اور قوت حافظہ عطا فرمائی تھی اس کا انکار ممکن نہیں. اس کے ساتھ اہل عرب کی فیاضی سخاوت, تو جزیرہ عرب کا اکثر حصہ لکدق صحراؤں ریگستانوں پر مشتمل تھا, بارش بھی بہت کم مقدار میں برستی, معیشت کے دیگر ذرائع کا بھی بڑا فقدان تھا. اس لیے اہل عرب کا معاشی حالات اس وقت بڑی ناگفتہ بے تھی, لیکن اس غربت و ناداری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سخاوت و فیاضی کی جو صفت ان کو مرحمت فرمائی تھی اس کی تفصیلات پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے. ان کے اشعار کا بہترین حصہ وہ ہے جن میں انہوں نے اپنی فیاضیوں سخاوتوں کا ذکر کیا. ان کا یہ دستور تھا کہ رات کو اونچے ٹیلوں پر آگ جلا دیا کرتے تاکہ اگر رات کے وقت کسی مسافر کا وہاں سے گزر ہو تو وہ اس آگ کو دیکھ کر ان سہارا نشینوں کے خیموں تک پہنچ سکے, اور جب کوئی بھکاری منگتا سائل آئے یا ضرورت مند آئے یا راستہ بھٹک جائے تو وہ ان کے پاس آ کر اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. وہ صرف اونچی جگہوں پر آگ ہی نہیں جلایا کرتے تھے بلکہ اس خیال سے کہ شاید رات کا مسافر بینائی سے محروم ہو اور وہ آگ کو نہ دیکھ سکے, اس لیے وہ خوشبودار بخور آگ پر چھڑک دیتے جس کی خوشبو دور دور تک پھیل جایا کرتی. اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اندھا مسافر اگر آگ کو دیکھنے سے قاصر ہے تو خوشبو سونگ کر ہی وہ ان کے پاس پہنچ جائے اور یہ دریا دلی کا مظاہرہ کر سکے. اس کے علاوہ وہ کتے پالا کرتے, اپنے ریوڑوں کی حفاظت کے علاوہ ان کتوں کے پالنے کا یہ مقصد بھی تھا کہ وہ رات کے سناٹے میں بھونکیں کہ ان کی آواز دور دور تک پہنچ جائے اور رات کے مسافر ان کے خیموں تک بآسانی پہنچ جائیں. اور سخاوتوں سے متعلق حاتم طائی کے واقعات بڑے مشہور ہیں کہ اس نے ایسی سخاوت کری کہ اپنے کھانے پینے کی, اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کی چیزیں بھی لوگوں کو دیا تھا کہ جس کی بنا پر گھر والے رشتہ دار اس سے ناراض ہو جاتے تھے. اسی طرح اہل عرب کی بہادری, اہل عرب جن خوبیوں سے متصف تھے ان میں سے ایک اعلیٰ ترین خوبی ان کی بہادری اور شجاعت کے کارنامے تھے. یہ اپنی عزت, اپنے ناموس کے لیے, اپنے حقوق کے تحفظ اور ان کی بازیابی کے لیے, اپنے قبیلے کے ستوت کا ڈنکا بجانے کے لیے وہ اپنی متاع زیست کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. اپنا سر کٹا دینا, اپنے جسم کے پرزے اڑا دینا, عالم شباب میں موت کا جام پی لینا ان کے لیے معمولی سی بات ہوا کرتی تھی. وہ زندگی اور اس کے عیش و طرب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. اپنی عزت, اپنے قبیلے کی آبرو کو بچانے کے لیے یہ موت سے کھیل جایا کرتے تھے, یہ خطرات سے لڑ جایا کرتے تھے. وہ اپنے خیال کے مطابق اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے اپنی جان خون کا نذرانہ پیش کرنا اپنا فرض اولین سمجھا کرتے. ان کی ساری زندگیاں اپنے دشمنوں سے لڑتی ہوئی گزر جاتی تھی. وہ میدان جنگ کی موت کو بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر ترجیح دیا کرتے. بستر کی موت ان کے لیے قابل مذمت ہوا کرتی تھی. اور ان کے ایسے ایسے اوصاف میں سے ایفا عہد, وعدے کو پورا کرنا, وفا, سچائی, انصاف, یہ قابل قدر اوصاف میں سے ہیں. اور اس کے برعکس دھوکہ, غدر, جھوٹ, یہ ظلم میں سے ہیں. کیونکہ وفا نام ہے زبان اور عمل سے سچ بولنے کا, اور غدر نام ہے زبان اور عمل سے جھوٹ بولنے کا. اسی لیے یہ وفا کو پسند کرتے تھے, جو بات بول دی اسے پورا کرنا ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں کوئی قوم بلکہ کوئی انسانی معاشرہ باہمی اعتماد کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. جہاں عہد شکنی ہو, وعدوں کو توڑا جائے, وعدے کے خلاف کیا جائے, وہ معاشرہ زوال و انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ بات اہل عرب کو پسند نہ تھی. اور ان کی جہاں یہ خوبیاں, ہم نے ان کا جو خوبیوں کا ذکر سنا ان میں سے یہ خوبی بھی تھی کہ اگر وہ کسی سے وعدہ کرتے تو اسے پورا کرتے, خواہ اس سلسلے میں ان کو مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا بلکہ جان کی بازی بھی ہارنی پڑتی, طبعی طور پر وہ جھوٹ سے نفرت کرتے اور جھوٹے کو حقیر و ذلیل سمجھتے. اس طرح سچ بولنا ان کے نزدیک اچھی صفات میں سے تھا, اور سچے آدمی کی تعظیم کرتے, عزت کرتے, اور یہ ان کا قومی شعار تھا. عہد جاہلیت کی تاریخ میں ہمیں بے شمار سے واقعات ملتے ہیں جبکہ اہل عرب نے مال و جان کی قربانی دے کر بھی اپنے قول کی لاج رکھی اور اس کو اپنا فرض سمجھا، یہ چیز ان کے لیے باعث صد و عز و شرف خیال کی جاتی تھی، ان کے لیے شرف کا باعث تھی، ان کے لیے افتخار کا باعث تھی۔ اور اسی طرح میٹھے پیارے اسلامی بھائی، ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس سرزمین پر آپ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جہاں پیدا فرمایا، وہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کے لیے منتخب کی، اس کی خصوصیات اور عرب کے یہ بادیہ نشین دیگر صفات حمیدہ سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت کے جذبے سے بھی سرشار تھے۔ یہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے خون کے دریا بہا دینا اپنا اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کے ناموس کی طرف بری نگاہ سے دیکھ سکے اور وہ اسے خاموشی سے برداشت کر لیں۔ اسی جذبے سے سرشار ہونے کے باعث وہ اپنے نسب کی حقارت برداشت نہ کرتے تھے، اپنے شجرہ نسب کو یاد رکھا کرتے تھے، اور ہر وہ شخص جس میں شرافت و فضیلت کا ادنا سا بھی حصہ پایا جاتا ہو، وہ لازمی طور پر غیرت مند ہوتا، اور وہ قوم جو شجاعت و سخاوت اور پاس عہد میں اپنا اس بلند درجے پر فائز تھی، وہ بھلا اپنی عصمت ناموس کی حفاظت میں کیوں کا سہل پسندی کا مظاہرہ کر سکتی تھی؟ ان کی بڑی بڑی جنگوں کے پس منظر میں اکثر کس قسم کے واقعات ہوتے؟ یہی ہوتے، کسی بڑے سے بڑے سردار نے اگر کسی شخص کی ماں کو کوئی ایسی خدمت بجا لانے کا حکم دیا جو اس کے مرتبے کا نہ ہوتا، تو وہ خاتون اس تذلیل پر آتش زیر پا ہو جاتی اور اپنے خاوند، بھائیوں، فرزندوں کو للکارتی۔ ایک عورت کی للکار پر سینکڑوں تلواریں بے نیام ہو جاتی اور آنے واحد میں خون کے دریا بہنے لگتے۔ ان کا جذبہ غیرت بھی ان کی شجاعت اور ان کی مروت کا ایک مظہر تھا۔ پیارے اور محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی لیے ان کے شریف اور اچھے سمجھے جانے والے جو لوگ تھے، وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کیا کرتے جن کا دامن عصمت فسق و فجور، بے حیائی اور بری باتوں سے، بدنما داغوں سے پاک و صاف ہوتا۔ وہ ظاہری حسن و جمال پر اس بات کو ترجیح دیتے کہ وہ خاتون جو ان کے یا ان کی اولاد کے نکاح میں آنے والی ہے، وہ بہو بننے والی ہے یا بیوی بننے والی ہے، وہ رنگ و روپ میں اگر کسی سے کم ہو تو ہو، لیکن شرافت پاک دامنی میں اس کا معیار بلند و بالا ہونا چاہیے۔ ابن سیف ایک شخص تھا جو عہد جاہلیت، زمانے جاہلیت کے حکماء دانشوروں میں سے تھا، ایک ممتاز مقام پر فائز تھا، جس کی دانائی اور عقل مندی سے متاثر ہو کر کسرا نے یہ کہا تھا، لو لم یکن للعرب غیرہ لکفا، اگر اہل عرب میں اس کے بغیر کوئی اور مرد سمجھدار نہ ہوتا تو یہ ایک بھی ان کے لیے کافی تھا۔ تو اس شخص نے، ابن سیف نے، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کیا بات کہی، اے میرے بیٹوں، عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کر دے، کیونکہ کمینہ صفت اور بد کردار بیویاں خاندانی شرف کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور، ابو الاسود دوئیلی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے اور جب تم بڑے ہوئے اور اس سے پہلے بھی کہ تم پیدا ہوتے۔ تو بچوں نے پوچھا، بیٹوں نے پوچھا، ابا جان، ہماری پیدائش سے پہلے آپ نے ہم پر احسان کیا؟ سمجھ میں نہیں آئے کہ آپ نے احسان کیسے کیا۔ تو اس نے کہا، میں نے تمہارے لیے ایسی پاک دامن مائیں چنی کہ جن کی وجہ سے تمہیں کوئی گالی نہیں نکال سکتا۔ میٹھے اسلامی بھائی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اہل عرب پاک دامنی کو اپنے حریم میں ان بیویوں کو لاتے جو پاک دامن ہوتی۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بیان کا شروع سے لے کے اب تک جو گفتگو ہوئی کہ اہل عرب ان خصوصیات کے حامل تھے، یہ خوبیاں ان کے اندر ودیت فرمائی گئی تھی، لیکن اب یہاں پر اس بات کو دیکھنا ہے کہ اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود ذہن، حافظہ، فراست ایسی زبردست، اپنے نسب کی حفاظت کا ان کو اتنا خیال، اس کے ساتھ ساتھ بہادری اتنی زبردست، اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزت کے لیے لڑنے مرنے کو تیار، سچائی کو پسند کریں، جھوٹ سے نفرت کریں، بد عہدی سے نفرت کریں، عہد کو پورا کریں، اپنا نقصان برداشت کرنا پڑے تو بھی کر لیں، عہد کو پورا کریں، زبان جو دے دی اس کو پورا کریں۔ اتنی خوبیوں کے باوجود ان کا حال کیا تھا؟ اس کے باوجود قرآن نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ اس سے پہلے یعنی حضور کی بعثت سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، عقائد کی گمراہی میں بھی اور اعمال کی گمراہی میں بھی۔ کس طرح تھے؟ کہ یہ خوبیاں صحیح رہنمائی سے محروم تھیں۔ سنیے مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اگرچہ ان میں یہ خوبیاں، سخاوت، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب کچھ تھا، لیکن یہ صحیح رہنمائی سے محروم تھی، اس لیے کہ ان سے ان کے مقاصد جلیلہ کی تکمیل نہیں ہوتی تھی، ان کا خرچ کرنا، اور نہ ہی یہ منازل رفیہ پر پہنچ سکتے تھے۔ صحیح رہنمائی کے فقدان کے باعث شجاعت، ان کی بہادری کیوں ہوتی تھی؟ اکثر اوقات ظلم و تعدی کی صورت اختیار کر لیتی تھی، ان کی بہادری تعصب کی بنا پر ہوتی تھی۔ اگر ایک قبیلے کے فرد کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی تو یہ نہ دیکھتے قصور اس کا تھا یا اس کا، بس ہمارے قبیلے کے فرد کو کسی نے مارا یا اپاہج کر دیا یا جان سے ختم کر دیا، انہوں نے اس قبیلے والے کسی فرد کو جان سے مار دیا۔ تو ان کی شجاعت، ان کی طاقت اکثر اوقات ظلم و تعدی کی صورت اختیار کر لیتی، اور اس بکثرت خون ریزی کا مقصد کسی فساد کا استحصال ختم کرنا نہیں ہوتا تھا، قوم میں کسی اصلاح کی تکمیل، اصلاح کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے فقط اس بہادر کی انانیت اور شخصیت نکھر کے سامنے آ جائے کہ میں کتنا بہادر ہوں۔ اس طرح ان کے وجود اس بات کے خواہش مند تھے کہ ہماری سخاوت، ہمارا خرچ کرنا، جود و سخا، یہ ہماری لوگوں کے سامنے آئے۔ ان کی جود و سخا سے قوم کے معاشی مسائل حل نہیں ہوتے تھے، وہ سخاوت کے دریا اس لیے بہتے تھے کہ لوگ انہیں سخی کہیں۔ ساری قوم میں اس وقت بھی اور آئندہ زبانوں میں بھی ان کی سخاوت کے چرچے ہوتے رہے۔ صحابی رسول عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں، یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بڑا سخی تھا، بڑا با مروت تھا، کیا اس کا اجر قیامت کے دن بارگاہ الہی سے اس کو ملے گا؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اباک اراد امرا فادرکہ، یعنی ذکر، کہ تیرے باپ نے جس چیز کا ارادہ کیا سو اسے وہ مل گیا، یعنی تعریفات، اس کی خوش آمدیں، سخاوت کا چرچا ہو، چنانچہ قیامت تک اس کا ذکر رہے گا، رہتی دنیا تک اس کی سخاوت کا ذکر ہوگا، اس نے جو چاہا اسے مل گیا، اور سخاوت کے باعث لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، اہل عرب کی فصاحت، بلاغت، ان کے لیے کسی ایک معنی کو تعبیر کرنے کے لیے سینکڑوں الفاظ کے ان کے پاس ذخیرہ، چاہتے تو اس زبان سے، اس کلام سے لوگوں کی اصلاح کرتے، روتو ہوں کو ہسا دیتے، غمگین دلوں کو تسکین کا سامان فراہم کرتے، اس زبان سے، فساد و بلاغت سے کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم بلند کرتے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان کی فساد و بلاغت، جس میں دنیا کی کوئی قوم ان کی مماثلت کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اس کے پیش نظر بھی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا نہ تھا۔ اس سے انہوں نے برائیوں کے خلاف جہاد نہ کیا اور نہ نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دی، بلکہ وہ اس کمال کو بھی اپنی ذات کو بڑا بنانے کے لیے اور اپنی فساد و بلاغت کا سکہ جمانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اپنی ذات کو نکھارنے کے لیے فساد و بلاغت کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو میٹھے اسلامی بھائی، یہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیسے فراست، فہم، ذہانت، سخاوت، جود و سخا اور اتنے زیادہ کمالات کے باوجود انہوں نے اسے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے، تیر ابراہیمی کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال نہ کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نہ ہوئی، آپ کی ولادت نہ ہوئی، اس سے پہلے ان کے یہ حالات تھے۔ علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا ان بے مثال اوصاف کمالات کی مثال ایسی خزانوں کی تھی کہ جن کے صحیح استعمال سے عالم انسانیت کی تقدیر بدلی جا سکتی تھی، عالم انسانیت کی تقدیر کو تبدیل کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ انہیں حقیر مقاصد کے لیے بڑی فیاضی سے لٹا رہے تھے۔ کوئی کسی عورت پہ فریفتہ ہو گیا تو اپنی ساری زبانی ذہنی صلاحیتوں کو اشعار کی صورت میں اس عورت کے حسن و جمال کے لیے استعمال کر کے سینکڑوں شعر اس نے اپنی زبان سے ادا کر دی۔ کوئی اپنے گھوڑے کو پسند کرتا تو اپنی بلاغت و فصاحت کو اس پر استعمال کرنے لگ جاتا، کوئی خاندانی فخر کو بیان کرتا تو اپنی فصاحت و بلاغت کو سب اس پہ خرچ کر دیا کرتا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم اس قوم کے ان پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں جو مضموم تھے، یہ تو ان کی کوالٹی تھی، خصوصیات تھی، اور جو مضموم تھے کہ جن کے باعث وہ زوال و انحطاط کی گہرے غار میں گر گئے، جمود نے ان کی قوتوں کو ختم کر دیا اور ان سے ایسی گھٹیا حرکتیں سرزد ہوئیں کہ جن کو پڑھ کر سن کر شرم سے سر جھک جائے۔ وہ قوم جس کی ذہانت، فراست، شجاعت، سخاوت، ایفا عہد اور غیرت، فساد و بلاغت کا ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ جب ان خوبیوں اور کمالات سے متصف قوم کا تعلق نور ہدایت سے منقطع ہو گیا تو ان کمالات کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کی ساری خوبیاں اور کمالات ذلیل اور خسیس مقاصد کے لیے وقف ہو کر رہ گئیں۔ میٹھے و پیارے اسلامی بھائی، عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی، عقائد کی گمراہی، اعمال کی گمراہی، جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا اور بت پرستی کی لانت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ، ان کو اپنا معبود سمجھنے لگے تھے علمان والحفیظ، اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے، قتل کر دینا، ڈاکہ، راہزنی، جوا، شراب خوری، فحش گوئی، قرض، کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کے یہاں نہ پایا جاتا ہو؟ چھوٹے بڑے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ آئیے میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، انہی واقعات میں سے ایک واقعہ کہ جو دل کو ہلا دے ان کے اعمال کی خرابیوں سے متعلق، کہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، قبر میں گاڑ دیا کرتے تھے، زمین میں دبا دیا کرتے تھے۔ بیٹی کا پیدا ہو جانا ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا، ایسی خرابیاں۔ تفسیر روح البیان میں روایت لکھی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر ایمان لایا، وہاں ہی رہنے سہنے لگا مگر ہمیشہ غمگین رہتا۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس غمگینی کی وجہ پوچھی، وہ بولا کہ میں اپنی سنگ دلی اور اپنی بے گناہ بچی کی یاد سے غمگین رہتا۔ فرمایا کیا واقعہ ہے؟ بولا ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا، میں نے اپنی کئی لڑکیاں زندہ گاڑی تھیں۔ ایک لڑکی کے متعلق میری بیوی نے سفارش کی کہ اسے زندہ رہنے دیں، میں مان گیا۔ وہ جوان ہو گئی، پیغام نکاح آنے لگے، مجھ پر جھوٹی عزت و غیرت کا بھوت سوار ہو گیا۔ अब मेरा कोई दामाद बनेगा, मेरी बेटी को मेरे सामने लेकर जाएगा, उसे हाथ लगाएगा। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं इस लड़की को अपने कराबतदारों से मुलाकात के लिए फलां जगह ले जाना चाहता हूं। वो खुश हुई, इसे कपड़े जेवर पहनाकर मेरे हवाले किया और कहा कि ये मेरी अमानत है, इसमें खयानत ना करना। मैं उसे जंगल में गहरे कुएं के किनारे पर ले गया। मेरी बेटी समझ गई, मुझसे लिपट कर रोने लगी, अब्बा जान मेरा कसूर क्या है, अरे मैं अपनी मां की अमानत हूं। वो बहुत रोई, कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो बहुत रोने लगी, वो रोती रही, आहुजारी करती रही, मगर मैंने उसे कुएं में धकेल दी। वो कुएं में गिरकर मुझे पुकारती रही, अब्बा जान मुझे निकालिए। मैंने ऊपर से पत्थर मारे, हत्ता कि उसकी आवाज बंद हो गई, उसके हाथ बाहर थे, हाथ हिलाती रही। जब मुझे उसकी मौत का यकीन हो गया तब मैं वहां से लौटा। अलहमान वाल हफीज, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने जब ये सुना आप दीदा हो गए, और जो सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान वहां मौजूद थे सबकी आंखें अश्कबार हो गई। मीठे इस्लामी भाइयों, तो एक छोटा सा वाकया है, कई खराबियां अहले अरब में मौजूद थी और दुनिया भर के रहने वालों में ये खराबियां पाई जाती थी कि जिंदा जानवर जा रहा है, खाने पीने का उनको कोई तरीका ना था, इतना जुल्म कि चलता हुआ जानवर अपनी मर्जी का उसके जिस्म से गोश्त काट कर ले आते, वो तड़पता रहता, मचलता रहता, और इस तरह वो हविस अपनी पूरी किया करते थे। लेकिन मीठे इस्लामी भाइयों, फिर वो वक्त आया, अल्लाह तबारक व ताला ने करम फरमाया और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और सिसकती हुई इंसानियत को सुकून नसीब हुआ, और मक्का मुकर्रमा में हजरत आमीना खातून रदी अल्लाहु ताला अन्हा के घर प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत हुई। अगर हम मुल्क अरब को कुर्रे जमीन के नक्शे पर देखें तो इसके महल वकूस से यही मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने मुल्क अरब को एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीन बर्रे आजमों के वस्त में जगह दी है। इससे बखूबी ये समझ में आ सकता है कि अगर तमाम दुनिया की हिदायत के वास्ते एक वाहिद मरकज कायम करने के लिए किसी जगह का इंतखाब करना हो तो मुल्क अरब ही उसके लिए सबसे ज्यादा मौजू और मुनासिब मकाम है, खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक जमाने पर नजर करें। हम कह सकते हैं कि जब अफ्रीका और यूरोप और एशिया की तीन बड़ी बड़ी सल्तनतों का ताल्लुक मुल्क अरब से था तो जाहिर है कि मुल्क अरब से उठने वाली आवाज को इन बर्रे आजमों में पहुंचाए जाने के जराए बखूबी मौजूद थे। गालिबन यही वो हिकमत है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मुल्क अरब में पैदा फरमाया और उनको अक्वाम आलम दुनिया भर की हिदायत का काम अल्लाह तबारक व ताला ने महबूब अलैहि सल्लतु वसलाम को अता फरमाया और रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा। मीठे इस्लामी भाइयों, ये थे मुल्क अरब के हालात कि जिनमें से बहुत कम मैंने आपके सामने पेश किए, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद की बरकत से इंसानियत को जीने का तरीका मिला। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने इस प्यारे सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी आइंदा एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीयिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी خوشبو ہے پسینے